پیر 26 جون کے سیربین کے ساتھ شفیع نفی جامعی کا سلام. وزیر اعظم پاکستان بھاولپور گئے. پاڑا چنار کے لوگوں نے دوہرے خودکش حملوں اور ایف سی کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والوں کے لیے طویل احتجاج کیا. سیاسی رہنما نے کہا
یہ جو افغانستان میں کھیل کھیلے جاتے ہیں تو پاڑا چنار جو ہے اس لڑائی میں شرکت سے انکار کرتا رہا ہے تو ان کو اس کی سزا دی جاتی رہی ہے بار بار.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے. پاڑا چنار میں جمعے کے روز یقبہ دیگرے ہونے والے دو دھماکوں میں درجنوں افراد کی ہلاکت کے بعد سے علاقے میں شروع ہونے والا مقامی قبائل کا احتجاجی دھرنا ابھی بھی جاری ہے. مقامی صحافی علی افضل افضال کے مطابق مظاہرہ کرنے والوں پر فائرنگ کی گئی جس سے متعدد افراد ہلاک ہو گئے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ پاڑا چنار میں آرمی کی چیک پوسٹیں بھی ہیں اور شہر کے ارد گرد فوج نے خندقیں بھی کھود رکھی ہیں. اس کے باوجود وہاں دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. پولیٹیکل انتظامیہ اور قبائلی عمائدین کے اس حوالے سے مذاکرات بھی ہوئے ہیں, تاہم عمائدین کے کہنے کے باوجود مظاہرین نے دھرنا ختم نہیں کیا. وزیر اعظم نواز شریف اپنا برطانیہ کا دورہ مختصر کر کے صبح بھاولپور پہنچے, جہاں گزشتہ روز تیل کا بھرا ٹینکر الٹنے سے 145 افراد ہلاک ہو گئے تھے. وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ واقعے کی مکمل انکوائری کی جائے گی.
حکومت نے یہ طے کیا کہ جو شہید ہوئے ان کو 20-20 لاکھ روپیہ معاوضہ دیا جائے, اور جیسا کہ شہباز صاحب نے صحیح کہا کہ یہ کو معاوضہ زندگی کا نہیں ہے, یہ زندگی کا نعم البدل نہیں ہے. زندگی بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہے کسی بھی انسان کا.
ملک بھر میں دہشت گردی کے واقعات کی حالیہ لہر کے تناظر میں آج جی ایچ کیو راولپنڈی میں چیف آف آرمی سٹاف کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا. طاہر عمران.
پاکستانی افواج کے محکمہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں فوج کے سربراہ کو دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی تفصیلات اور ان کے افغانستان میں بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغانستان کی ایجنسی این ڈی ایس سے واضح تعلق کے بارے میں آگاہ کیا گیا. چیف آف آرمی سٹاف کا کہنا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دی ہیں, لیکن بدقسمتی سے ان قربانیوں کا عالمی سطح پر صحیح طریقے سے اعتراف نہیں کیا گیا. چیف آف آرمی سٹاف نے آپریشن رد الفساد کے دوران دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی اداروں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کوششوں کو سراہا.
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا کہنا ہے کہ قطر سے پابندیاں ہٹانے کے لیے 4 ارب ملکوں کی طرف سے پیش کردہ مطالبات میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں پورا کرنا مشکل ہوگا. ذیشان حیدر.
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا کہنا تھا کہ یہ تجاویز اس مسئلے کے حل کے لیے بنیاد بھی فراہم کرتی ہیں. انہوں نے عرب ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اکٹھے بیٹھیں اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے لائے عمل طے کریں اور مل کر اس کا مقابلہ کریں. انہوں نے کہا کہ جذباتیت کی کمی مسئلے کے حل میں مدد دے گی. 4 ارب ممالک قطر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ایران سے اپنے تعلقات محدود کرے اور قطر میں موجود ترکی کے اڈے کو بند کر دے. قطر کے وزیر خارجہ نے ان شرائط کو مسترد کر دیا تھا. پابندیوں کے بعد سے قطر غیر معمولی طور پر سفارتی اور معاشی پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے.
برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی نے حکومت سازی کے لیے شمالی آئرلینڈ کی ایک چھوٹی جماعت ڈیموکریٹک یونینسٹ پارٹی کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. تفصیل سنیے سبا ناز سے.
اس معاہدے کو حتمی شکل دینے میں 2 ہفتے لگے. اس ماہ کے اوائل میں ہونے والے عام انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی نے اپنی اکثریت کھو دی تھی. ڈی یو پی سے تعلق رکھنے والے 10 ارکان اب پارلیمنٹ میں اہم معاملوں پر وزیر اعظم ٹریزا مے کی حمایت کریں گے. تاہم دونوں جماعتوں کے درمیان کوئی باقاعدہ اتحاد نہیں ہوگا. یہ سمجھوتا ایک ایسے وقت میں طے پایا ہے جب برطانیہ یورپی یونین سے علیحدگی کے لیے مذاکرات کا آغاز کر رہا ہے.
بلوچستان سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے عید کے روز بھی علامتی بھوک ہڑتال کی گئی. وائس فار بلوچ مسنگ کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا,
ہمارے لاپتہ افراد جو ہے نا ان کے لیے اور مسخ شدہ لاشیں جو ہماری ہیں ان کے لیے ہم لوگ ہر سال ہر عید پہ ہم احتجاج کرتے آ رہے ہیں, اور یہ تقریبا میرا خیال ہمیں 16واں 17واں عید ہے. 8 سال ہمیں بھوک ہڑتالی کیمپ کو ہو گیا ہے, احتجاج پہ بیٹھے ہیں اور احتجاج کرتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جب تک کہ ہمارا مسخ شدہ لاشوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا, لوگوں کو ہمارے منظر عام پہ نہیں لایا گیا ہے, اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا.
عراق کے شمالی شہر موصل میں حکومتی فورسز نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جوابی حملوں کو ناکام بناتے ہوئے اسے موصل کے پرانے شہر تک محدود کر دیا ہے. ذیشان حیدر.
عراقی حکام کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ نے شہر کے مختلف علاقوں میں خودکش حملہ آوروں کا جال سا بچھا دیا تھا، لیکن متاثرہ علاقوں میں حالات پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اتوار کے روز داعش کے تقریباً 20 ٹھکانوں پر فضائی بمباری کی گئی اور پھر رات میں بھی ان پر مزید حملے کیے گئے۔ ہیلی کاپٹر، گن شپ سے بھی ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور مزید حملے ابھی بھی جاری ہیں۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے صوبہ پنجاب کے ضلع بھارپور میں آئل ٹینکر واقعے کی مکمل انکوائری کا حکم دیا ہے، جبکہ اس حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہنوز برقرار ہے۔ اس خبر پر ہم ذرا دیر بعد تفصیلی نظر ڈالیں گے، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پارا چنار میں سوگ ہے، وہاں بیجا ہلاکتوں پر لوگ سراپا احتجاج ہیں، لگتا ہے پاڑا چنار سڑکوں پر امڈ آیا ہے۔ احتجاجی مظاہرین نے دھرنے دیے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ جب تک ذمہ داران اور انتظامیہ خودکش حملوں کا جواب نہ دیں، ایف سی نے فائرنگ کر کے ہمارے لوگوں کو کیوں ہلاک کیا اس کی وجہ نہ بتائیں، ہم دھرنا ختم کرنے پہ تیار نہیں۔ پاڑا چنار کے مقامی صحافی علی افضل افضال سے میں نے ذرا دیر پہلے پاڑا چنار کے موضوعات پر بات کی اور پہلے ہلاک شدگان اور زخمیوں کی صحیح تعداد کے بارے میں جاننا چاہا۔
سرکاری اعداد شمار کے مطابق حالات جمع افراد کی تعداد 80 سے زائد ہے، جن کے آزاد ذرائع کے مطابق جمع افراد کی تعداد 100 کے لگ بھگ ہے، جبکہ 261 زخمی جو لائے گئے تھے جن کے ہیڈ کوارٹر پارا چنار، ان میں 50 کے قریب زخمی اب تک زیر علاج ہے، جبکہ مختلف دیگر ہسپتال میں بھی 25 سے 30 زخمی جو کہ شدید قسم کے زخمی ہیں زیر علاج ہیں، ان میں 10 سے 15 کی حالت نازک ہے۔ اس کے علاوہ دھماکے کے نتیجے میں تقریباً 20 سے 30 دکانیں بھی تباہ ہو گئی ہیں اور گاڑیوں کو بھی نقصان
پہنچا۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا علی افضل افضال صاحب کہ زخمیوں کو پشاور یا کسی اور شہر کے بہتر اسپتال میں منتقل کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں؟
20 سے 30 زخمیوں کو پشاور شفٹ کیا گیا اور ایمبولینس کے ذریعے بھی مطابق زخمی پشاور اور دیگر اسپتالوں میں منتقل کیے گئے، کیونکہ ایجنسی کوارٹر اسپتال پاڑا چنار جو ہے بدقسمتی سے یہاں پہ سہولیات کی کمی ہے، ڈاکٹرز نہیں ہیں اور جو مشینری ہے اسپتال کی وہ زیادہ تر خراب پڑی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو اسپتال کی کیجولٹی ہے وہ صرف 18 بیڈڈ ہے، تو جب 261 زخمی ہے جن کے ہیڈ کوارٹر اسپتال پارا چنار لائے گئے، ایک ایک بیڈ پر 3-4 زخمی ڈالے گئے، اس کے علاوہ زمین پر فرش پر زخمی پڑے رہے، وہیں پہ ان کا علاج ہوتا رہا، لیکن حملے کی کمی اور سہولیات کی کمی کی وجہ سے زخمیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وجہ سے زیادہ تر لوگوں نے اپنے زخمیوں کو باہر دیگر اسپتال میں منتقل کرنے کی کوشش کی، اور اس عمل میں بہت سے زخمیوں نے دم توڑ دیا۔
تو اس وقت علی افضل افضال صاحب، پاڑا چنار کی صورت حال ہے کیا؟ اس وقت کیا ہو رہا ہے
پاڑا چنار میں؟ جب یہ دو دھماکے ہوئے تھے گزشتہ جمعے کو، اس کے بعد مسائل قبائل نے احتجاجی مظاہرہ کیا دھماکوں کے خلاف کہ سخت سیکورٹی کے باوجود بار بار کیوں دہشت گردی کے واقعات پیش آتے ہیں۔ فرسنر شہر کے ارد گرد پاک آرمی کی چیک پوسٹ ہے اور 24 کلومیٹر خندق کھودی گئی ہے، 8 فٹ چوڑے اور 8 فٹ گہری خندق ہے شہر کے اطراف میں، اور باقاعدہ لوگوں کی شناختی کارڈ پیش کیے جاتے ہیں، تلاشی لی جاتی ہے، لیکن اور شہر کا زیادہ تر حصہ ریڈ زون قرار دیا گیا ہے، اس کے موجود یہ واقعہ پیش ہے۔ اس کے خلاف لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے. جب شہید پارک پارچنار پہنچے تو اس پر فائرنگ کی گئی, اور مظاہرین کا کہنا ہے کہ اس فائرنگ کے نتیجے میں متعدد افراد جاں باز اور زخمی ہوئے. دھماکوں اور فائرنگ کے واقعات کے خلاف لوگوں نے احتجاجی دھرنا دینا شروع کیا. وہیں یہیں پہ شہید پارک پر افطاری کی, سحری کی, اور آج وہیں پہ عید منا رہے ہیں, عید کی بجائے یوم شوق منا رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. اور عید کے اجتماعات جب ختم ہوئے تو ارجب سے بھی مظاہروں کی شکل میں لوگ شہید پارک پارک چنار پہنچے, جو کہ اب بھی وہیں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ خواتین نے بھی احتجاج شروع کیا ہے, اور غلام جان پل کے قریب مین چارہ امرت کے لیے بند کی ہے. لوور کرم کے علاقے علی زین میں مظاہرین نماز جمعہ کے بعد مین چارہ بند کے امرت کے لیے. اسی طرح ہنگو میں, لاہور میں, اور اسلام آباد, کراچی, دیگر شہروں میں بھی لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک آرمی چیف نہیں آتے, وزیر داخلہ, گورنر نہیں آتے, احتجاج جاری رہے گا.
پارا چنار کے یہ تھے مقامی صحافی علی افضل افضال. تو پورا کا پورا پارا چنار کیوں سڑکوں پر آ گیا ہے, احتجاجی دھرنوں کا اہتمام کس نے کیا ہے, اور ان کے مطالبات ہیں کیا, نہ ہوئے یہ مطالبات پورے تو کیا ہوگا, عارضی طور پر کوئی آیا آ کر کے وعدے کر کے چلا گیا تو عملی اقدامات کی ضمانت کتنی ہے, ان تمام سوالوں کو سامنے رکھتے میں نے پارا چنار کی تنظیم یوتھ آف پارا چنار کی جانب سے, کہ جس کی جانب سے اس احتجاجی دھرنے کا اہتمام کیا گیا ہے, اس کے سرگرم قائد مسٹر ثاقب بنگج سے صورتحال پر بات کی.
ایز اے جرنلسٹ آپ کو پتا ہے 5 سال سے ہم مکمل محصور رہے, اس کے بعد ہمارے ساتھ یہی سلسلہ ہے. ہر دوسرے مہینے ہمارے یہاں دھماکہ ہوتا ہے پارا چنار سٹی میں, اور گزشتہ یہ 7 مہینوں میں 5 دھماکے ہو چکے ہیں. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ان گزشتہ 3 دھماکوں میں جنوری اور پھر مارچ اور ابھی یہ دھماکہ لاسٹ ہوا ہے. تینوں دھماکوں کے بعد جب ہمارے لوگ احتجاج کرتے ہیں, سمپل احتجاج جس کو انگلش میں پروٹیسٹ کہتے ہیں, تو یہ سرکاری اہلکار وہاں پہ ایک کرنل بٹھایا ہے, انہوں نے کرنل ملک عمر نام ہے, اور ایک شاہد علی خان وہاں پہ اے پی اے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ بٹھایا ہے. تو گزشتہ جو 3 دھماکے ہیں, پچھلے کے جو دھماکے ہیں ان میں تو ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ دہشت گردوں نے کروائے ہیں, لیکن ان دھماکوں کا جو سین ہے وہ مختلف ہے. اس میں ان 3 دھماکوں میں جب بھی ہمارے لوگ دھماکے کے بعد احتجاج کرتے ہیں تو وہاں کی جو فورسز ہیں, ایف سی والے ہیں, ان پہ اسٹریٹ فائرنگ کرتے ہیں. ابھی گزشتہ جو لاسٹ یہ دھماکے ہوئے ہیں 2 جمعۃ الوداع کے دن پہ, اس میں بھی اسٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے دھماکوں کے بعد, اس میں بھی ہمارے درجن لوگ شہید ہو چکے ہیں.
تو یہ لوگ کیوں فائرنگ, سوال یہ کیوں ہے, کیوں فائرنگ کرتے ہیں؟
یہی فینومینا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا فینومینا ہے, کیونکہ نہ اوپر کے جو اہلکار ہیں, جو ادارے ہیں, ان کو بھی نظر نہیں آ رہا. ہم یہی احتجاج ریکارڈ کرنے آئے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا سلوک ہو رہا ہے,
ٹھیک ہے,
اس کی کیوں کوئی خبر کیوں نہیں لے رہا.
صحیح, میرا سوال یہاں پر یہ ہے ثاقب بنگل صاحب, کہ احتجاج کا آپ کا انداز ہے کہ آپ کس طرح سے احتجاج کر رہے ہیں؟
الحمدللہ احتجاج ابھی مجبوری ہے, احتجاج مجبوری کا نام ہے, لیکن ہم انتہائی حد کے مجبور ہو چکے ہیں پارا چنار کے لوگ. اور ابھی الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں جب سے دھماکہ ہوا ہے جمعے کے دن سے, اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں پارا چنار میں لوگ بالکل گھروں کو عید کے دن بھی نہیں گئے ہیں, سب پارا چنار کی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. ان کا مطالبہ یہی ہے کہ آرمی چیف یا وزیر داخلہ آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کرے, چونکہ وہاں کا جو کنگ ہے پولیٹیکل ایجنٹ اور وہاں کا جو کرنل ہے وہ تو آل ان آل ہوتے ہیں ایجنسی کے لیول پہ, فاٹا میں جو ایجنسی سسٹم ہے. تو ہم ان سے کس طرح مذاکرات کریں, چونکہ ہم پہ تو وہ گزشتہ 3 دھماکوں کے بعد یہی لوگ ہم پہ اسٹریٹ فائرنگ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو نہیں سکتے. تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ ان کے ساتھ ڈسکس.
اچھا ثاقب بنگل صاحب, مجھے یہ بات بتائیے, اتنا عرصے میں, خاص طور پر گزشتہ 10-15 سال میں لیں, آج تک پارا چنار میں کبھی کوئی آرمی چیف آیا پاکستان کا؟
گزشتہ دھماکے میں بھی آیا تھا, انہوں نے آرمی پبلک سکول کا اعلان بھی کیا تھا پارا چنار میں.
اچھا, باقی جو پرانے وزرائے اعظم رہے ہیں ان میں سے, یا پرانے صدور رہے ہیں, یا موجودہ وزیر اعظم اور صدر میں سے, ان میں سے آج تک کوئی آیا؟
پارا چنار جس کو ہیون آن ارتھ کہتے ہیں, لوگ اس نام سے پکارتے ہیں, بھٹو کا پسندیدہ جگہ تھی, اس کے بعد وہ جو بینظیر بھٹو تھی وہ کئی دفعہ آئی ہے, بھٹو کئی دفعہ آئے ہیں. بہت خوبصورت سی جگہ ہے, پاکستان کی سب سے تعلیم یافتہ طبقہ پارا چنار کا ہے, جہاں پہ 93% لٹریسی ریٹ ہیں, جو اسلام آباد سے بھی زیادہ ہیں. تو اس حوالے سے بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی جو وزیر اعظم ہے ان کو بالکل نظر نہیں آ رہا, نہ کوئی بیان دے رہے ہیں, آنے کا تو بالکل گوارا نہیں کر رہے ہیں. تو سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا پارا چنار پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟
تو
کنسیڈر کہ نہیں ہے تو پھر تو ہم مانیں گے کہ چلو حصہ ہی نہیں ہے.
تو جیلانی, زرداری, پرویز اشرف, نواز شریف کا آپ نے ذکر کیا, اسفند یار خان, محمود خان, ان لوگوں میں سے کبھی کوئی آیا؟
محمود خان اور اسفند یار وہ تو ہمارے ایریا سے, ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ سیاست بالکل فاٹا میں ابھی تک اگنور ہے, سیاست نہیں ہو رہا. باقی زرداری بھی نہیں آئے, چونکہ زرداری کے دور میں, میں یہ وضاحت کرتا جاؤں کہ زرداری کے دور میں ہمارے راستے 2007 سے لے کے 12 تک کمپلیٹلی بلاک تھے. اس وقت کوئی آنا جانا نہیں ہو سکتا تھا, لیکن ابھی تو 2012 کے بعد ہمارے راستے کھولے ہیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بہاولپور تو آتے جاتے رہتے ہیں, ہم اس سے خوش ہیں, اعلانات ہوتے رہتے ہیں. ابھی تک پارا چنار کے کسی بھی زخمی یا شہید کو انہوں نے کسی قسم کی امداد کا اعلان نہیں کیا. ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنا حصہ کیوں کنسیڈر نہیں کیا.
اچھا میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ تین حتمی بالکل فیصلہ کن مطالبات آپ کے کون سے ہیں تو کیا کہیے گا؟ نمبر ون, نمبر دو اور نمبر تین.
ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہی ہے کہ یہ جو دو بندے ہیں, شاہد علی خان اے پی اے کورم ایجنسی اور کرنل ملک عمر, ان کو فوراً تعدیبی کاروائی کے ساتھ, ان کے خلاف تعدیبی کاروائی کی جائے, ان کا کورٹ مارشل ہو یا جو ہو, چونکہ انہوں نے تین دفعہ قتل کیے ہیں وہاں پہ, بے گناہ مظاہرین کا قتل کیا انہوں نے.
دوسرا
مطالبہ یہ ہے کہ سیکیورٹی چونکہ نہیں کر رہے, والنٹیئرلی جب سے ہم کرتے تھے تو وہاں پہ ایسا مسئلہ کبھی پیش نہ آیا, ہمیں دوبارہ سیکیورٹی ہمارے حوالے کی جائے.
اور نمبر تین,
نمبر تین ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ملک کی دیگر علاقوں کی طرح جہاں پہ 30-30 لاکھ, 20-20 لاکھ کے اعلانات ہوتے ہیں امداد کے, ہمیں بھی اس طرح کے پاکستانی کنسیڈر کی جائیں, نہ کہ ہمیں 25-25 ہزار روپے دیے جاتے ہیں, اور پرانے جتنے بھی ہیں ان سب کو اس لیول پہ لائے جائیں.
پارا چنار میں دھرنے والے احتجاج کے منتظم اور یوتھ آف پارا چنار کے رہنما یہ تھے مسٹر ثاقب بنگش. پارا چنار میں ان ناگہانی اموات اور وہاں کے حالات پر میں نے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما مسٹر افرا سیاب خٹک سے بھی بات کی. جاننا چاہا کہ پارا چنار کے ساتھ آیا امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے یا یہ علاقہ اس لیے حکومت کی توجہ کا مرکز نہیں کیونکہ یہ بہت دور دراز کا علاقہ ہے.
جی دیکھیے, فاٹا کے ساتھ تو جو وہاں کے پشتون عوام ہیں ان کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوتی رہی ہے. پاکستان کی ریاست اور حکومت ان کو 1947 میں ملک میں شامل کر کے بھول گئی تھی. صرف اس وقت یاد آ جاتی ہیں جب گریٹ گیمز ہوتے ہیں, جب عالمی طاقتوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں, تو پھر اس علاقے کو ایک اسٹریٹجک علاقے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. لیکن جہاں تک فاٹا کے عوام کا تعلق ہے, ان کی آرزوئیں, امنگیں, حقوق, کوئی چیز کبھی حکومت کو یاد نہیں آئی ہے. آج بھی جب کہ فاٹا حسن کرم ایجنسی ایک المناک اس دہشت گردی کے حملے کا شکار ہے اور وہاں پہ بے شمار لوگوں کا خون بہا ہے اور وہ بیچارے عید منانے کے بجائے اپنے پیاروں کا ماتم کر رہے ہیں اور کچھ مطالبات ہیں ان کے, بدقسمتی سے ریاست اور حکومت نے ان کی طرف پیچ کی ہوئی ہے. اور جیسے وہ اس ریاست کے باشندے نہیں ہوں اور ان کے ساتھ ایک طرح سے ایک ظالمانہ تغافل برتا جا رہا ہے.
تو کیا کہیں گے افراسی آپ خٹک صاحب, پارا چنار شہر گزشتہ حکومتوں میں 5 سال تک محصور رہا, مقامی لوگ افغانستان کے راستے پاکستان کے اس شہر تک پہنچتے تھے. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ علاقہ جغرافیائی طور پر افغانستان کے زیادہ قریب سمجھا جا سکتا ہے؟
دیکھیے, جغرافیائی طور پر تو یہ واقعی یہ جو اگر آپ نقشے پر نظر ڈالیں تو یہ ایسا علاقہ ہے جو ایک طرح سے افغانستان کے بہت کابل کے ایک طرح سے نزدیک پڑتا ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ کرم ایجنسی عموماً اور پارا چنار خصوصاً جو طالبان کی اس علاقے کے اوپر غلبہ تھا اس کے خلاف مزاحمت کرتے رہے ہیں, اور یہ واحد علاقہ ہے جس میں مزاحمت چوری نہیں ہے. تو اسی لیے ان کو بے شمار حملوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. دیکھیے, یہ جو افغانستان میں کھیل کھیلے جاتے ہیں تو فاٹا کو استعمال کیا جاتا ہے نا جی, لانچنگ پیڈ, چاہے وہ روس کے خلاف لڑائی تھی یا پھر طالبان کی لڑائیاں ہوں, ہمیشہ فاٹا کو استعمال کیا جاتا ہے. تو پارا چنار جو ہے وہ اس لڑائی میں شرکت سے انکار کرتا رہا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں امن سے رہنا چاہیے, خود بھی اور دوسروں کو بھی امن میں رہنے دینا چاہیے.
تو ان کو اس کی سزا دی جاتی رہی ہے بار بار. تو اس کے جو سے آپ نے اشارہ کیا ہے, ان کا محاصرہ بھی ہوتا جا رہا ہے, ان کے اوپر حملے بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن انہوں نے کامیابی سے مزاحمت کی ہے اور اپنے گھروں کی اور اپنے علاقے کی حفاظت کی ہے.
یہاں ایک غور کریں ذرا صاحب خٹک صاحب, اس علاقے کی ایک تاریخ رہی ہے. یہاں پہلے افغان مجاہدین کو آباد کرنے کی کوشش کی گئی, پھر 9/11 کے بعد طالبان کو یہاں بسانے کی کوشش کی گئی, جس کی گونج آپ کے جواب میں بھی اب تک آئی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیپ سٹیٹ اب بھی ایسی ہی کسی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے؟
جی ایسی ہے. دیکھیں نا, اگر یہ نہ ہوتا, یہ ہماری ویسے ہمارے نمائندے اقوام متحدہ بھی کہتے رہے ہیں, یہاں بھی بیانات دیتے رہے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں ہے فاٹا میں باہر کے لوگ یا طالبان یا کوئی. لیکن دیکھیے, ابھی ڈرون حملے میں ہنگو میں جو لوگ مارے گئے وہ طالبان تھے, اور وہ ہنگو تو دیکھیے بالکل اندر ہے, کرم ایجنسی تو ذرا آگے پڑتی ہے. تو یہ علاقے استعمال اب بھی ہو رہے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ کشمکش ہے, اسی وجہ سے پارا جنار کو نشانہ بنایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فاتح کے عوام کو ریفارم کا وعدہ کیا تھا, اصلاحات کا, اصلاحات تو چھوڑیے, بنیادی حقوق تو چھوڑیے, پاکستان میں جو شہریوں کے حقوق ہے وہ تو ان کو ملنا چھوڑیے, ان کی جان و مال کی حفاظت نہیں ہے. اور یہ جو جیسے میں نس کے دو دن سے وہ وہاں پہ ماتم ہو رہا ہے, اور لوگوں کے مطالبے ہیں اور بڑے جائز مطالبے ہیں, وہ ریاست سے تحفظ مانگتے ہیں. دیکھیں جی, ریاست اور معاشرے کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے, معاہدہ عمرانی جسے کہتے ہیں, اور جس میں ریاست جو ہے وہ فرائض اپنے ذمہ لیتی ہے حفاظت جان و مال کی اپنے شہریوں کی. لیکن وہ اگر شہریوں کو یہ حفاظت دینے میں ناکام رہتی ہے اور اس کے لیے ان کی بات بھی سننے, شکایت بھی سننے کو تیار نہیں ہے, تو پھر وہ لوگ کہاں جائیں گے؟
تو ایک سوال جزوی سا اور میرے ذہن میں آ رہا ہے افراز صاحب, خٹک صاحب, گزشتہ 10 سالوں پہ نظر ڈالیے, میں کچھ نام لیتا ہوں, غور کیجئے کہ ان میں سے کوئی آیا گزشتہ 10 برسوں میں, یا واقعتاً یہ الزام درست ہے کہ یہ لوگ نہیں آئے. مثلاً جیلانی, زرداری, پرویز اشرف, نواز شریف, اسفند یار خان, محمود خان وغیرہ, کیا یہ صحیح ہے کہ یہ لوگ نہیں آئے 10 سال میں؟
دیکھیے جی, میں کسی سیاستدان کا دفاع نہیں کروں گا, لیکن جو وہاں پہ 10 سال پہلے سے, آپ کو پتا ہے وہاں پر یعنی جو وزیرستان جس کا کیپٹل تھا, ایک دہشت گردی کی ریاست جو ہے وہ بدقسمتی سے قائم ہو گئی, ساری دنیا کے دہشت گرد اکٹھے ہو گئے تھے اور ہماری ریاست سے ان کی لڑائی تھی. تو ظاہر ہے کہ وہاں جانے کے لیے جب تک ریاستی تحفظ نہیں ہو کوئی نہیں جا سکتا, لیکن جو ریاست میں براجمان ہیں, مثلاً صدر جو ہے, پریزیڈنٹ, کوئی بھی پریزیڈنٹ, یہ اس کا علاقہ ہوتا ہے, وہ خود جائے یا پشاور آ کے لوگوں سے ملے, خود سے کچھ ملے, پھر یا وزیر اعظم یا گورنر جو چلاتا ہے, ایک طرح سے ایڈمنسٹریٹر ہے, ان کا ذمہ بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو برہا حکومت ہوتی ہے اس کی ذمہ داریاں زیادہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے پاس جانے کے لیے وسائل ہیں اور ان کے پاس حفاظتی انتظامات ہیں. اب تو اس طرح صورتحال نہیں رہی, لیکن 10 سال پہلے سے تو یہ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ 4-4 سال وہاں سفیر اغوا کر کے پڑے رہتے تھے, یہ پاکستان کے حدود کے اندر تھے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے لوگ ان کے پیچھے نہیں جا سکتے تھے, کیونکہ دہشت گردوں کی باقاعدہ ایک ریاست قائم تھی. تو اس طرح سے ہم نہیں کہیں گے کہ نارملی کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے جب چاہے وہاں چلا جائے, لیکن جب ریاست یا حکومت چاہتی ہے تو وہ جا سکتی ہے اور ان کو جانا چاہیے, یا اگر وہ نہیں جا سکتے کسی جرگے کو بلا, ڈیلیگیشن کو بلا لے چاہیے, پشاور میں ملے تھے, کٹال میں ملے تھے, ہنگو میں ملے تھے, پر چناب جانا بھی مشکل نہیں, کسی کے لیے ممکن ہے, لیکن ان کو جانا چاہیے اور اب ان کی آواز ہونی چاہیے. اور اس وقت یعنی اس پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں پارٹی اچھی تھی یا فلاں پارٹی اچھی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آج جو وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے اور جس کا شکار وہاں کے لوگ ہیں, ان کی آواز سننی چاہیے.
یہ تھے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما مسٹر افراز صاحب خٹک. بھارتی ریاست اتر پردیش میں لکھنؤ میں دیگر بڑے شہروں میں عید منائی گئی, لیکن اس بار عید کے تہوار کے ساتھ لوگوں نے پرامن طریقے سے اپنے غصے اور غم کا احتجاج کا بھی اظہار کیا. اس عید سے پہلے پچھلے دنوں ہریانہ میں ایک مسلمان نوجوان کو مشتعل ہجوم نے قتل کر دیا تھا. اس واقعے کے احتجاج میں لوگوں نے اپنے بازو پر کالی پٹیاں باندھ کر عید کی نماز ادا کی. اس کی تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے. اور بھاولپور میں آئل ٹینکر کے جائے حادثہ کے مقام سے احمد پور شرقیہ سے سنیے گا آنکھوں دیکھا احوال, جو ہمارے ساتھی عمر دراز ننگیانہ نے بیان کیا ہے. اور وہاں پر وزیر اعظم یا نواز شریف بھی تو پہنچے ہیں، انہوں نے کیا اعلانات کیے، کون کون اس کو سن پایا، کیسے انتظامات تھے، کیا اہتمام تھا، اور یہ غلطی تھی کس کی؟ کیا کسی کو دوش دیا جا سکتا ہے، مقامی انتظامیہ کو یا جو ایک سینٹر سے تمام کی تمام چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں ان کو؟ کون اس کی ذمہ داری سنبھالے گا؟ ہم نے ایسے ہی نازک موضوعات کو احتیاط کے ساتھ اس میں کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور اب کھیلوں پہ نظر، عبداللہ فاروقی کے ساتھ۔
انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے مردوں کی ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کی رینکنگز جاری کر دی ہیں، جس میں پاکستان مجموعی طور پر دوسرے نمبر پر ہے۔ سر فہرست نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر انگلینڈ ہے۔ نئی رینکنگ میں انڈیا چوتھے اور ویسٹ انڈیز پانچویں نمبر پر ہے۔ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے ہی مردوں کی بیٹنگ رینکنگ میں شروع کے پانچ کھلاڑیوں میں کوئی پاکستانی کھلاڑی موجود نہیں۔ بالنگ میں پاکستانی اسپنر عماد وسیم پہلے نمبر پر ہیں، انڈیا کے جسپریت بمراہ دوسرے اور جنوبی افریقہ کے عمران طاہر تیسرے نمبر پر ہیں، جبکہ آل راؤنڈرز کی ٹی ٹوینٹی رینکنگ کے مطابق پاکستان کا کوئی کھلاڑی ٹاپ فائیو میں نہیں۔ ادھر آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ 2017 کے چوتھے میچ میں آج آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کی خواتین کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں۔ کاؤنٹی گراؤنڈ ٹرنٹن، انگلینڈ میں جاری اس میچ میں ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور 48ویں اوور میں 204 رنز بنائے اور اس کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی بیٹنگ جاری ہے۔ فارمولا ون کار ریس میں مرسیڈیز کے ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے اپنے حریف سیباسٹین ویٹل کو ایک ذلت قرار دیا ہے۔ یہ بیان انہوں نے اس وقت دیا جب فراری کے ڈرائیور سیباسٹین ویٹل کی گاڑی باکو میں ہونے والی آذربائیجان گراں پری کے دوران لوئس ہیملٹن کی مرسیڈیز سے ٹکرا گئی۔ لوئس ہیملٹن کہتے ہیں،
اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ اتنی گھٹیا ڈرائیونگ کے بعد بھی چوتھی پوزیشن پر آتے ہیں، اور یہ سب کے لیے نصیحت ہے کہ آپ اس طرح کی ڈرائیونگ سے جیت نہیں سکتے۔
اس کا جواب سیباسٹین ویٹل نے یوں دیا،
میں اس کے برابر میں ہی ڈرائیو کر رہا تھا تو میری گاڑی کا اگلا حصہ تباہ ہوا اور اس کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچا، تو اگر مجھے سزا مل رہی ہے تو اسے بھی دیں۔
اور ٹینس میں چیک ریپبلک کی پیٹرا کوویٹووا نے ایگون کلاسک کے فائنل میں اپنے کیریئر کے لیے خطرہ ثابت ہونے والی کلائی کی چوٹ اور آسٹریلیا کی ایشلی بارٹی دونوں کو شکست دے کر ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ کوویٹووا کو گزشتہ دسمبر میں ایک شخص نے گھر میں گھس کر چاقو کا وار کر کے زخمی کر دیا تھا۔
کھیلوں کا احوال عبداللہ فاروقی کی زبانی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بہاولپور میں کیا ہوا ہے، آئل ٹینکر کے حادثے کے بعد کس پر کیا بیتی ہے، اس کا تفصیلی احوال ذرا دیر میں آیا جاتا ہے۔ سیربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری شمائلہ جعفری کی ہے۔
پاڑا چنار میں دہشت گردی کے خلاف مقامی قبائل کا احتجاجی دھرنا تین روز بعد بھی جاری ہے۔ بہاولپور ٹینکر حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 145 ہو گئی ہے۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوا کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں افغان اور انڈین خفیہ اداروں کے ملوث ہونے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے 6 مسلم ملکوں کے شہریوں پر لگائی گئی سفری پابندی کی قانونی جنگ میں جزوی طور پر صدر ٹرمپ کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا کہنا ہے کہ قطر سے پابندیاں ہٹانے کے لیے عرب ملکوں کے پیش کردہ مطالبات میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں پورا کرنا مشکل ہوگا۔ بلوچستان سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے عید کے روز بھی علامتی بھوک ہڑتال جاری رہی۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ جعفری سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی عمر دراز دنگیانا بہاولپور میں آئل ٹینکر کے حادثے کے مقام احمد پور شرقیہ پہنچے، انہوں نے وہاں متاثرین سے بھی بات کی اور آنکھوں دیکھا احوال بھی مجھے اب سے ذرا دیر پہلے بتایا۔ میں نے ان سے پہلے یہ جاننا چاہا کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف نے وہاں آ کر کیا کہا۔
جی، آج وزیر اعظم شریف نے وہاں کا دورہ کیا اور انہوں نے وہاں پہ جو متاثرہ افراد تھے ان سے ملاقات بھی کی۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ وہ وہاں پہ ٹھہرے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ آئے وہاں پہ اترے، اس کے بعد وہ وہاں پہ 15-20 منٹ ایک خاص ایریا کے اندر جہاں پہ پہلے سے انتظامات کیے گئے تھے وہاں پہ وہ ٹھہرے۔ وہاں پہ سرکاری جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ تھے، پی ٹی وی اور اے بی پی وغیرہ ان کے ساتھ تھے، باقی میڈیا کو شاید وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے ہم کچھ کنفرمیشن کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کیا وہاں پہ کہا، بالکل طرح سے بیانات انہوں نے دیے نہیں، لیکن میری کچھ لوگوں پہ سے وہاں پہ بات ہوئی جو بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے ہوئے تھے ان کو دیکھنے کے لیے۔ وہاں پہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں، یہ علاقہ ایسا ہے جہاں پہ بہت ہی رورل سا علاقہ ہے، بہت بیکورڈ سا علاقہ ہے، تو ان لوگوں کے لیے ہیلی کاپٹر وہاں پہ آنا اور اترنا وہ بھی بہت عجیب سی چیز تھی، جس کو دیکھنے کے لیے کافی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو میری ان لوگوں سے بات ہو رہی تھی وزیر اعظم کے دورے کے بعد کہ ان کی کیا توقعات ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر نے مایوسی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے دورہ بھی کیا لیکن انہوں نے ملاقات ایک سلیکٹ گروپ کے ساتھ کی، جبکہ جو زیادہ تر متاثر افراد تھے ان سے وہ نہیں مل پائے اور ان کی بات وہ نہیں سن پائے، اس لیے وہ زیادہ پر امید نہیں تھے۔
تو مقامی سطح پر متاثرین کے لیے کیا کچھ انتظامات کیے گئے ہیں عمر دراز؟
اگر آپ یہاں پہ اس علاقے کا دورہ کریں اور آپ دیکھیں تو حکومت کی طرف سے کچھ خاص انتظامات آپ کو اس جگہ پہ ایسے نظر نہیں آتے۔ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں لوگ جو ہیں وہ باہر اپنی صفحے ماتم بچائے بیٹھے ہیں جہاں پہ لوگ آ کر ان کی تعزیت کریں، لیکن جو ابھی اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کے جو لواحقین اب ان کے جو پیارے جو ساتھ سے نظام باز ہوئے ہیں ان کی شناخت نہیں ہو پا رہی ابھی، وہ لوگ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو کس ہسپتال میں جا کر اور اپنا ڈی این اے سیمپل دینا ہے، اور ڈی این اے سیمپل کے کانسیپٹ سے بھی بہت سے لوگ یہاں پہ اویئر نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ بہت ہی بیکورڈ سا علاقہ ہے، تو لوگ جو ہیں وہ مختلف ہسپتالوں میں جاتے ہیں اور پھر وہ فائنلی جب یہاں پہ بہاولپور میں وکٹوریا ہاسپٹل ہے، بہاول کے وکٹوریا ہاسپٹل وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کے سیمپل لیے جاتے ہیں، اور پھر وہ سیمپل جو ہیں وہ میچ کر کے، اور ڈاکٹرز نے ان کو بتایا ہے کہ اگر تو ان کے سیمپلز میچ ہو گئے تو باڈیز ان کو دے دی جائیں گی، اگر نہ ہو پائے تو باڈیز جو ہیں وہ دفنا دی جائیں گی۔ تو یہاں پہ ان کا المیہ ابھی یہ ہے کہ کیا ان کو باڈیز بھی مل پائیں گی یا نہیں مل پائیں گی، اس کے اوپر بھی وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، اور کوئی زیادہ کوآرڈینیشن جو ہے حکومتی اداروں کے درمیان وہ کچھ دیکھنے نہیں آیا۔
عمر دراز، کچھ حادثہ ہونے کی کچھ وجہ بتائے گی کہ کیا اصل ہوا کیا؟
ابھی تک سرکاری طور پر صرف یہ کہا گیا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ جلد بتائی جائیں گی۔
کچھ یہ تفصیل سامنے آئی کہ امدادی افراد یا امدادی مشینری کب حرکت میں آئی، کب وہاں پر پہنچی، اور پیٹرول جہاں گرا ہے اس علاقے کی فوری ناکامندی کیوں نہیں کی گئی؟
یہی وہ سوالات ہیں جو لوگ اب پوچھ رہے ہیں۔ میری بات ہوئی یہاں پہ لوگوں سے، ایک ایسا گھر تھا جس میں ایک شخص جو ہے محمد حیات ان کا نام تھا، اور ان کے گھر کے 4 افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، جس میں ان کی بیوی، ان کا 1-7 سالہ بیٹا اور ان کی بھابھی اور ان کا بھائی وہ بھی شامل ہے۔ تو ان کا بھی یہی سوال تھا کہ جب یہ ہوا حادثہ، جب وہ ٹینکر جو ہے وہ الٹ گیا اور پھر بہنا شروع ہو گیا، اگر پولیس اس وقت آ جاتی تو اور وہ لوگوں کو روک لیتی تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ اور انہوں نے مثال اس طرح دی کہ جب ابھی وزیر اعظم نواز شریف آئے اور ان کے لیے انتظامات کرتے ہوئے پولیس نے لوگوں کو روک لیا وہاں پہ جانے سے، اسی طرح اس وقت اگر پولیس آ کے اور اس طرح لوگوں کو روک لیتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہو پاتا۔
احمد پور شرقیہ بہاولپور سے یہ تھے ہمارے ساتھی عمر دراز ننگیانا۔ لوکل گورنمنٹس یا مقامی حکومتوں جیسے موضوع پر تحقیقی کام کرنے والے صحافی تجزیہ کار مسٹر سلمان عابد سے بھی میں نے صورتحال پر بات کی. ان سے میرا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا بہاولپور میں ہونے والی اموات کو روکا نہیں جا سکتا تھا؟
دیکھیے بنیادی طور پر تو مسئلہ یہ ہے کہ اس واقعے کو ایک اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے شاید جو ہے نا یہ مقامی لوگوں کا مسئلہ تھا اور مقامی لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. اس میں ایک رائے بن سکتی ہے کہ مقامی لوگوں نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے, جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا تصور ہوتا ہے, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے حادثات میں پرو ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں.
صحیح.
اب جس وقت یہ ٹرک گرا تھا آئل کا, اسی وقت اگر وہاں پر ایک افیکٹو قسم کی ٹرانسپیرنٹ قسم کی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم ہوتا, ایک لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہوتا, تو فوری طور پر اس واقعے کے قریب وہ پہنچ کر احمد پور شرکیہ جو تحصیل ہے, جو تحصیل گورنمنٹ ہوتی ہے یا تحصیل کونسل ہوتی ہے, وہ وہاں پر افیکٹو طریقے سے بیہیو کرتی. تو اس آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ڈیڑھ گھنٹے تک, کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ لگا ہے کہ وہاں کی ضلع انتظامیہ وہاں پہ نہیں پہنچ پائی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات پہ جس وقت لوگ وہاں پہ پیٹرول اکٹھا کر رہے تھے اور ایک افیکٹو مینجمنٹ سسٹم ہوتا تو وہ ان کو وہاں سے روکتے, ان کو وہاں سے دور لے کے جاتے اور اس پورے ایریا کو کور کر سکتے تھے.
ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب, کہا یہ جاتا ہے کہ اگر مقامی انتظامیہ فعال اور بااختیار ہوتی تو مقامی طور پر ہی انتظامات کر کے لوگوں کو پیٹرول سے دور رکھا جا سکتا تھا, جس کی گونج مجھے آپ کے جواب میں بھی سنائی دے رہی ہے. آپ نے مقامی حکومتوں کے نظام پر تحقیقی کام کیا ہے, آپ کی کیا رائے؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے آرٹیکل 140A, وہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ صوبائی حکومتیں پابند ہیں وہ ان کو سیاسی انتظامی اور مالی اختیارات دینے کی. لیکن اس وقت جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس میں نہ مالی اختیارات ہیں نہ انتظامی اختیارات ہیں, اور سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ بیوروکریسی کی مدد کے ساتھ چلایا جا رہا ہے. تو جب آپ سسٹم بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو پاور لیس کر دیتے ہیں, ان کو بااختیار نہیں بناتے, ان کو زیادہ, اب دیکھیے نا مثال کے طور پہ دیکھیے, آپ نے دیکھا کہ اس واقعے کے اندر جیسے یہ واقعہ ہوا تو بھاولپور ڈویژن, پورا کا پورا ڈویژن, اس میں تین ڈسٹرکٹس ہیں بھاول نگر, رحیم یار خان اور بھاولپور, ایک بھی برن یونٹ وہاں پہ نہیں تھا. اس لیے وہاں سے مریضوں کو لے کے جانے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور ملتان میں واحد برن یونٹ ہے جس میں صرف 20 بستر ہیں وہاں پر. اب اسی طریقے سے اگر ایک افیکٹو لوکل گورنمنٹ ہوتی تو وہ اپنے اسپتالوں کے نظام کو جدید طریقے سے اس کو استعمال کرتی, وہاں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتی. آپ نے دیکھا تصویروں کے اندر جو ہے ایمرجنسیز کے اندر پرابلم آئے, لوگ ریڈیو کے اوپر لے کے جو ہے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں سے اسپتال لے کے جا رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک افیکٹو لوکل گورنمنٹ ہوتی تو وہ اپنے لوکل سسٹمز کو, چاہے وہ ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم کے ہیں اور چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو طریقے سے ہیں, اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کا ماڈل ہے, جیسے میں نے کہا کہ وہ ڈیسینٹرلائزیشن کے اوپر بیس نہیں کرتا. اس وقت دنیا میں جہاں جہاں گورننس کے سسٹم کو امپروو کیا جا رہا ہے, وہاں سینٹرلائز ماڈل کے مقابلے میں ڈیسینٹرلائزیشن پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے.
جیسی آپ نے مثالیں دی ہیں سلمان عابد صاحب, ان کو نظر میں رکھتے ہوئے کیا ایک اچھی مقامی حکومت ایسے حادثات میں کس حد تک تیزی سے نمٹ سکتی ہے؟ دوسرے ملکوں میں سامنے رکھتے ہوئے دوسرے ملکوں کی مثالیں دے سکتے ہیں آپ؟
ہاں جی, دیکھیے نا مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیے کہ خود ہندوستان کے اندر کیرالا اسٹیٹ کا جو ماڈل ہے اس کو دیکھیے, آپ وہاں پہ بنگلہ دیش کا ماڈل دیکھیں, سری لنکا کا ماڈل دیکھیں, پھر آپ باہر جائیں گے تو سویڈن کا ماڈل دیکھیں, جرمنی کا ماڈل دیکھیں, کہ وہاں جس وقت ایمرجنسیز ہوتی ہیں اور جب حادثات ہوتے ہیں تو فوری طور پہ ان کا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ زیادہ پرو ایکٹیو ہو کے جو ہے بیہیو کرتا ہے, کیونکہ چیزیں ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں, انہیں پروونشل لیول پہ کوئی اجازت نہیں لینی پڑتی, ان کا اپنا مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے, ان کے اپنے ریسورسز ہوتے ہیں جس سے وہ بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ لے کے خرید کے رکھتے ہیں, اپنے پاس وسائل ہوتے ہیں. تو جیسے ہی اب دیکھیے نا, اس میں دو سسٹم ہے, ایک ہے عوامی مطلب نمائندے, ایک وہ سسٹم ہے جو عوام کی ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں, اور ایک ہے آپ کا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم. اور جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پراپرلی اپنی پورا ڈسٹرکٹ کا پلان بناتی ہے اور اینوئل ڈیولپمنٹ پلان کے اندر وہ اپنی پرائیورٹیز کو طے کرتی ہے, وسائل اس کے پاس ہوتے ہیں, لوگوں کی ملکیت کا جو اونرشپ ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے, تو وہ کیوں نہیں اپنے انسٹیٹیوشن بلڈ کریں گی؟ تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں جو اس وقت بہترین ماڈل لوکل گورنمنٹ کے چل رہے ہیں, سیلف گورننس کے ماڈل جس کو آپ کہتے ہیں, ڈیسینٹرلائزیشن کے ماڈل کہتے ہیں, انہوں نے اپنے سسٹمز خود بنائے ہوئے ہیں. وہ زیادہ صوبوں کے اوپر بیس کرنے کی بجائے صوبوں سے ڈائریکشن لیتے ہیں اور اپنے سسٹمز کو اپنی ضرورت کے تحت, اپنی نیڈس کے تحت جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں.
یہ تھے محقق مقامی حکومتوں پر تین کتابوں کے مصنف اور تجزیہ کار مسٹر سلمان عابد. مجھ کو میرے ایڈیٹر نے کہا ہے کہ ہم اپنی ذرا سی ترتیب بدل رہے ہیں, کسی دوسری خبر کی طرف آ رہے ہیں جو ہے ہمارے ساتھی نتن شریواستو کی, جو انہوں نے ہریانہ سے بھیجی ہے, لیکن میں اس کی تمیز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھے تو اس وقت تک مل نہیں رہی. وہاں ہوا یہ ہے کہ ایک 16 سال کے بچے کو مار مار کر ہلاک کیا گیا تھا. یہ واقعہ دلی کے نواح میں ایک چلتی ٹرین میں پیش آیا تھا. جس بچے کو ہلاک کیا گیا اس کا نام تھا جنید خان, اور ان کے گاؤں میں آج عید کے روز اداسی چھائی رہی گاؤں والوں میں. اس بات پر غصہ بڑھتا چلا گیا کہ ہریانہ کی حکومت کی طرف سے ابھی تک ان سے کوئی ملنے تک نہیں آیا. ہمارے ساتھی نتن شریواستو نے بلبھ گڑھ ضلع کے کھنڈاولی گاؤں سے یہ رپورٹ دی.
16ویں شتابدی میں بھارتی شاسک شیر شاہ سوری نے جس سڑک کا نرمان کرایا تھا آج اس کا نام گرینڈ ٹرنک روڈ ہے. یہ سڑک جب بنی تھی تب اس نے دیش کے تمام حصوں, دھرموں اور سمپردائوں کو ایک دوسرے تک زیادہ قریب لانے میں خاصی مدد کی ہوگی. سوموار کو میں اسی سڑک سے ہو کر ہریانہ کے بلبھ گڑھ ضلع کے ایک گاؤں میں پہنچا. عید کے موقع پر جہاں خوشیاں بانٹی جاتی ہیں, اس گاؤں میں لوگ عید کے دن ایک 16 سال کے بیٹے کو گنوانے کا غم منا رہے تھے. اس یوک کی پڑوسی امینہ نے بات کی.
ہمارا کوئی کھانا بنا, نہ کوئی کپڑا پہرے, نہ کوئی کچھ بھی, نہ ہو بتاؤ. تم بھی دیکھ رہے ہو اب ہم کیسے طرح سے کھڑے ہیں, کیسی بات ماں پڑی ہے.
معاملہ 22 جون کا ہے جب جنید حافظ نامک ایک مسلم یوک دلی سے متھرا جا رہی ایک ٹرین میں پیٹ پیٹ کر مار دیے گئے تھے. گاؤں میں اس بات کو لے کر روش بھی ہے اور افسوس بھی, کیونکہ جنید اپنے بھائی اور دوستوں کے ساتھ دلی کے صدر بازار میں عید کی ہی خریداری کرنے آئے تھے. کھنڈاولی کے ہی ایک ناگرک نفیس احمد نے کہا,
اس بار ہمارے گاؤں میں عید ہسو اللہ سے کوئی عید منائی نہیں گئی ہے, اور جنید جو ہتیا کانڈ ہوا ہے اس کو لے کے سارا گاؤں چنتا غمی کا ماحول بنا ہوا ہے سارے گاؤں میں.
علاقے کی مسجد سوموار کو ویران دکھائی پڑی اور لوگوں نے بتایا کہ صبح کی نماز بھی کم ہی لوگ پڑھنے آئے تھے. جہاں پورے علاقے میں عید کے دن صرف سوئیاں, مونگ کے حلوے, گول گپوں اور چوڑیوں کے تھیلے سجا کرتے تھے, آج وہاں نیوز چینلوں کی او بی وینیں کھڑی دکھائی دی. گاؤں کے بچے اور بوڑھے اس عید پر چھجوں سے جھانک کر سڑک کی رونق نہیں بلکہ پولیس کی گاڑیوں اور پترکاروں کے کیمروں کو نہار رہے تھے. جنید کی ماں شائرہ پچھلے کئی دنوں سے بستر پر پڑی بلک رہی ہیں. جنید کے چاچا طاہر حسین نے 4 دن بعد آج اپنی پرچون کی دکان کھولی ہے. طاہر نے بتایا,
ہم نے آج ایک شانتی پورک جو ورودھ کیا وہ اس کا دیکھتے ہیں سرکار کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. ابھی تک سرکار کا کوئی بھی نمائندہ نے ہماری کسی طرح کی کوئی سنوائی نہیں کیا.
اس عید کے دن کھنڈاولی گاؤں میں لوگوں نے ہاتھوں میں کالی پٹیاں باندھ کر جنید کی ہتیا کا ورودھ پرکٹ کیا, لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اس ورودھ میں شامل ہونے لوگ دور دراز سے بھی پہنچ جائیں گے. بھٹکل سے آئے محمد عمران ایک یوا ہیں اور کچھ سوالوں کی تلاش میں ہیں. عمران نے کہا,
لوگوں میں سرکار کے خلاف ایک روش ہے, کیونکہ انڈیا ایک ڈیموکریٹک دیش ہے, سیکولرزم دیش ہے. آپ کسی بھی بھیڑ کو, کسی بھی طبقے کو, یا کسی بھی ایک کمیونل بندے کو, یا کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہو ایک بھڑکانے والی بھیڑ کو, اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے.
ٹرین میں ہوئی اس ہتیا کے معاملے میں ابھی تک ایک ویکتی کی گرفتاری ہوئی ہے جس سے پوچھ تاچھ جاری ہے. ہریانہ سرکار نے تفتیش کی ٹیمیں بھی بنا دی ہیں اور حملہوروں کے سراغ دینے والوں کے لیے انعام کی گھوشنا بھی کر دی ہے, لیکن استھانیے لوگوں میں روش اس بات کو لے کر بھی ہے کہ ابھی تک سرکار نے اس پریوار یا گاؤں کی کوئی سدھ کیوں نہیں لی. نتن شریواستو, بی بی سی, کھنڈاولی, بلب گڑھ.
بھارت میں لکھنؤ سمیت اتر پردیش میں آج عید منائی گئی, لیکن اس بار عید کے تہوار کے ساتھ لوگوں نے پرامن طریقے سے اپنے غصے اور احتجاج کا بھی اظہار کیا. اس عید سے پہلے پچھلے دنوں ہریانہ میں ایک مسلمان نوجوان کو مشتعل ہجوم کے ہاتھوں قتل کے واقعے کے احتجاج میں لوگوں نے اپنے بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھ کر عید کی نماز ادا کی. لکھنؤ سے سمیر آتمج مشر کی رپورٹ.
لکھنؤ میں سوموار کی صبح عید کی نماز ویسے ہی ادا کی گئی جیسے ہر بار کی جاتی ہے, لیکن اس بار عید پر خریدے گئے نئے کپڑوں کے ساتھ لوگوں کے ہاتھ پر ایک نئی کالی پٹی بھی دکھی. ये काली पट्टी उन घटनाओं के खिलाफ थी जो पिछले कुछ दिनों में देश के कई इलाकों में घट रही हैं। नमाज के बाद हाथ में काली पट्टी बांधे अली खान महमूदाबाद का कहना था,
ये प्रोटेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि आप हम सब देख ही रहे हैं कई दिन से रोज ये खौफनाक खबरें आती आ रही हैं कि लोग जो हैं जो अपने कामकाज कारोबार के लिए घर जा रहे हैं या उनको बेसबब मारा जा रहा है, और खासकर उनमें से बहुत मजलूम होते हैं। चंद दिन पहले जुनैद को जो एक बच्चा ही था उसको बेदर्दी से मारा गया, तो सोचा ये गया कि कोई ऐसी चीज़ की जाए जिसकी वजह से एक बेदारी पैदा हो, लोगों में उसके बारे में चर्चा हो, एक सोबर किस्म का देखिए प्रोटेस्ट तो नहीं है लेकिन ये है कि आप उसकी तरफ लोगों का तवज्जो दिला रहे हैं।
पिछले दिनों एक लोकल ट्रेन में दिल्ली से बल्लभगढ़ जा रहे 16 साल के जुनैद नाम के नौजवान को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। इस घटना को लेकर देश भर में गुस्सा था और फिर ईद के मौके पर अचानक इस तरह के एहतजाज का फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश में भी राजधानी लखनऊ के अलावा दूसरी जगहों पर भी लोगों ने बाजू पर काली पट्टी बांध कर ये मुजाहिरा किया। नौजवानों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लखनऊ के मोहम्मद फुरकान कहते हैं कि इस काम में सोशल मीडिया ने अहम किरदार निभाया।
कोई ये ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं था, लोग अपने अपने फेसबुक वॉल्स पे तमाम चीजों को शेयर कर रहे थे और उनको एक दूसरे को देख के ये जो है मोमेंट आगे बढ़ गया। किसी एक शख्स ने ना इसकी कॉल ली ना किसी एक तंजीम ने इसकी कॉल ली, ये अलग बात है, लोग जुड़ते गए और तंजीमें जुड़ती चली गई इसके साथ।
लखनऊ में कई जगह ईद की नमाज अदा की गई और हर जगह लोगों ने अपनी बाजू में काली पट्टी बांध रखी थी। यहाँ तक कि शाम तक लोग बाजू में पट्टी बांधे मिले। एक बुजुर्ग शख्स काली पट्टी बांधने की वजह बताते हुए काफी जज्बाती हो गए।
ये कत्ल और गारत जो शुरू हुआ है ये बहुत बुरा है, मगर मैं इसको समेट के अपनी तरफ ला कहता हूँ कि अवध के लिए मैंने ये पट्टी बांधी है और अवध की तहजीब के लिए जो जा रही जो खत्म हो रही उसके गम में ये पट्टी बांधी है।
ईद खुशी का त्योहार है लेकिन खुशी का इजहार यदि गम की अलामत को हाथ में बांध कर करना पड़े तो इसके पीछे के दर्द को आसानी से समझा जा सकता है। बकौल अली खान महमूदाबाद, क्या किया जाए, माहौल ही कुछ ऐसा है।
इनकलाब आसमां से क्यों ना हो उलझन मुझे, मैं पुकारूं दोस्त को आवाज दे दुश्मन मुझे।
समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब भारतीय रियासत बिहार की ऐसी हिंदू खवातीन से मुलाकात जिन्होंने मुसलमान मर्दों से शादियां की लेकिन अपना मजहब तब्दील नहीं किया, तो जिंदगी कैसी गुजरती रही और रमजान और ईद के मौके पर क्या हुआ। पटना से सतीव तिवारी की रिपोर्ट जो सौती झलक से शुरू होती है।
मैं जब 54 साल के जिया हसन से मिली तो वो लोकल स्ट्रीट थिएटर की वर्कशॉप में थे। वो बहुत सबर के साथ अपने स्टूडेंट्स को एक्टिंग और स्क्रिप्टिंग से जुड़ी बारीकियां बता रहे थे। वैसे जिया का जो सबर थिएटर वर्कशॉप में मैंने देखा उससे ज्यादा सबर उन्होंने अपने निजी जीवन में रखा। ये 1978 की एक शाम थी जब उन्हें खेल के मैदान में आने वाली एक लड़की के साथ मोहब्बत हुई थी। 29 साल बाद यानी 24 अक्टूबर 2007 को उन्होंने उस लड़की यानी मृदुला से शादी की। जिया कहते हैं कि मैं उतना ही हिंदू हूँ जितनी मेरी बीवी मुसलमान।
तो जितने भी त्योहार हैं दुनिया में उसका उद्देश्य ही है मोहब्बत फैलाना, वहाँ धर्म की कोई बात ही नहीं आती है।
जिया और मृदुला दोनों ने कोर्ट मैरिज की। मृदुला ने अपना धर्म नहीं बदला, वो आज भी किसी हिंदू स्त्री की तरह ही अपने धर्म का पालन करती हैं। मृदुला बताती हैं कि जब शादी के बाद पहली बार ईद पड़ी तो रवायती व्यंजन बनाने में थोड़ी मुश्किल हुई लेकिन सास ने सब कुछ सिखा दिया और उसके बाद तो ईद का त्योहार और रमजान के इस महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है।
ईद की तैयारी पहले दफा मुझे थोड़ा सा आश्चर्य चकित कर गया और अभी भी मुझे करता है। ये महसूस होता है कि 30-30 दिन लोग कैसे इस तरीके से फास्टिंग रखते हैं और दिन से ही औरतें बच्चे मर्द सब के सब काम में लग जाते हैं, एक पुफ तक नहीं करते।
नूतन पटना शहर के बहुत ही मशहूर ब्यूटी पार्लर की मालकिन है। आजकल उनकी मसरूफियत बढ़ गई है, उन्हें पार्लर में भी काम देखना है और ईद की भी तैयारी करनी है। उन्होंने 26 साल पहले तनवीर अख्तर से कोर्ट मैरिज की थी। नूतन कहती है कि मुझे होली और ईद एक जैसे दिखते हैं। वो कहती हैं कि मुसलमानों के नाम पर डर पैदा किया जाता है लेकिन अगर आप एक बार उनकी जिंदगी में शामिल हो जाएं तो दिल में ये एहसास गहराता जाता है कि वो भी हम जैसे ही हैं।
होली से हमको बहुत कुछ मिलता है, जैसे होली में भी हम लोग खीर बनाते हैं तो सेवई है, हुआ यहाँ ईद में भी बनता है, छोला हुआ, दही बड़ा हुआ, अलग तो हमको कहीं से नहीं लगता है कि हम मुस्लिम बैकग्राउंड में चले गए तो ये कुछ अलग होगा।
पटना के फ्रेजर रोड इलाके की रहने वाली शालिनी वर्मा की मोहब्बत भी कम उम्र में ही जवां हुई थी। बड़े भाई के दोस्त एजाज हुसैन से मोहब्बत हुई तो दुनिया के सारे डर को किनारे रख दिया। 2001 में पहले कोर्ट में शादी की और उसके बाद कलमा पढ़कर निकाह किया। शादी होने के बाद हिंदी में कुरान शरीफ पढ़ी। वो बताती हैं कि शादी के बाद जब पहली बार रमजान के महीने को करीब से देखा तो बड़ा एक्साइटमेंट महसूस हुआ। रोजाना शाम को इफ्तार की तैयारी, उसको मोहल्ले भर में बांटना जिंदगी में एक नया रंग लाया। वो कहती हैं,
दूर से देखना और लगता था कि जाके देखे कैसे इन लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे मनाते हैं, एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। तो जब हम किसी चीज़ से दूर रहते हैं और वो मिलता है तो वो अलग एक्साइटमेंट होता है। तो वही चीज़ मेरे साथ था।
हमारे त्योहारों का ताना बाना कुछ ऐसा है कि उससे आपसी मोहब्बत बढ़ती है। बदकिस्मती से ये ताना बाना हाल के सालों में कुछ कमजोर पड़ता सा दिखता है, लेकिन ऐसे माहौल में भी ये हिंदू महिलाएं दिल को सुकून के एहसास से भर देती हैं। सीटू तिवारी, बीबीसी, पटना।
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के अपने दौरे में दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हुए कहा है कि हम अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्हैया कुमारी तक इसका सद्भाव करेंगे। कश्मीर से कन्हैया कुमारी तक तो पहले भी सुना है, लेकिन ये अटक जो कि पाकिस्तानी इलाका है वो कटक तक काहे पहुंच रहा। दिल्ली में बीबीसी हिंदी सर्विस के हमारे साथी राजेश जोशी से मैंने बात की, इसी के बारे में जानना चाहा कि भैया ये अटक से कटक है क्या?
अटक से कटक क्या है, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब न आपके पास है न मेरे पास है, क्योंकि मैं इसी मुल्क में यानी हिंदुस्तान में पैदा हुआ, पला बढ़ा और अब तक यहीं मैंने काम भी किया है, एजुकेशन मेरी यहीं हुई है, यहीं के समाज में मैं पला बढ़ा हूँ। लेकिन ये जो फ्रेज है अटक से कटक, ये मैंने अभी तक आम बातचीत में तो नहीं सुनी शफी साहब। ये बात हो सकती है कि 1947 से पहले जो लोग पैदा हुए हों वो इस फ्रेज का इस्तेमाल करते रहे हों, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक तरह से एक ब्रिटिश इंडिया में थे, उस वक्त हो सकता है पाकिस्तानी जो शहर है अटक और यहाँ उड़ीसा में शहर है कटक, जैसे कह देते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है, अटक से कटक तक चलते हैं, उस तरह के सिलसिले में इस्तेमाल हुआ रहता होगा।
ठीक है, मैं इसीलिए इसको वाज़े तौर पर पूछ रहा था आपसे कि कहीं ये गैर इरादी तौर पर सिर्फ रदीफ काफिया मिलाते हुए मुंह से निकला होगा या कोई फ्रॉइडियन स्लिप है, यानी इसका कोई सियासी मकसद भी हो सकता है।
देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए जाना जाता है कि वो अपनी बात में जिस तरह से वो बोलते हैं उसमें रदीफ काफिया मिलाने की बड़ी मशक्कत होती है और वो कई बार बहुत अच्छी तरीके से उसे मिला भी लेते हैं और जिसका जो उनके सामीन होते हैं उस पर असर भी पड़ता है। इस खास मौके पे उन्होंने अटक से कटक का इस्तेमाल क्या सोच के किया? ये सोच के किया कि इसका कुछ और बड़े सियासी मानी है, ये कहना मुश्किल है। हो सकता है जबान पे आ गया हो मुहावरा, चूंकि वो बुजुर्ग हैं, अपने 60 साल तो पार कर चुके हैं, तो हो सकता है जिस मुआशरे में वो रहे हों वहाँ उनके बुजुर्गों ने ये फ्रेज इस्तेमाल किया हो, ये वजह हो सकती है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता इस वक्त कि हिंदुस्तान का जो वजीर आजम है वो कहीं अमेरिका में जा करके इस फ्रेज का इस्तेमाल इस मकसद से करेगा कि उसका एक कुछ और सियासी मानी है, अखंड भारत जिसकी तरफ शायद कुछ लोगों का ध्यान जाए। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तानी वजीर आजम इस मौके पे वो बात करेगा।
अच्छा, वैसे भारतीय हुकूमत ने या उसके हामी दानिश्वरों ने कोई इस किस्म की वजाहत दी है?
अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जितनी बातचीत मगरिब में हो रही है या हो रही होगी, यहाँ हिंदुस्तान में इसका कोई जिक्र नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि एक अखबार है जिसने इसका जिक्र किया है और अटक से कटक वाली फ्रेज के आसपास एक खबर उन्होंने दी है, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया में आई है। लेकिन मैं देख रहा हूँ तमाम टीवी स्क्रीन्स मेरे सामने हैं, इस पर कोई न तो कोई चर्चा है न कोई बातचीत है, थोड़ा बहुत कल हुआ होगा और सोशल मीडिया पे, लेकिन बहुत इससे कोई हंगामा बरपा हो ऐसी बात तो नहीं है शफी साहब।
अटक से कटक तक, दूध का दूध पानी का पानी, दूसरे लफ्जों में तज्जिया कर रहे थे दिल्ली से बीबीसी हिंदी सर्विस के हमारे साथी राजेश जोशी। پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں عید کے دن بھی لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے علامتی بھوک ہڑتال کا سلسلہ جاری رہا. لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے الزام عائد کیا کہ جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے افراد کو حکومتی اداروں کی جانب سے مفرور ظاہر کیا جا رہا ہے. دوسری جانب بلوچستان یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے طلبہ نے بھی عید کے دن نہ صرف احتجاجی مظاہرہ کیا بلکہ بعض طلبہ نے اپنے کپڑے اور جوتے بھی جلائے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ پریس کلب کے باہر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کیمپ میں عید کے روز بھی لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ علامتی بھوک ہڑتال پر بیٹھے رہے. ان کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا.
جب تک کہ ہمارا مسخ شدہ لاشوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا, لوگوں کو ہمارے منظر عام پہ نہیں لایا گیا ہے, اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا.
ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر دعویٰ کیا کہ جن افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے ان میں سے بعض کو مفرور قرار دیا گیا ہے. اس سلسلے میں کوئٹہ سے شائع ہونے والے اخبارات میں پانچ افراد کے بارے میں دیے گئے ایک اشتہار کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان افراد کو پہلے ہی سیکورٹی فورسز نے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا.
محمد اجود, غلام محی الدین, ولد عبد الرحیم, جان محمد, ولد عبد الرحیم, شاہد, سعید عرف اکبر, جمال دینی, سید الرزاق عرف انجینئر, ولد عاجی عبد الکریم, یہ دہشت گرد, ان کو قرار دیا گیا ہے. محمد اجوب ولد بشیر احمد کو 24/7/2015 کو الآصف مل سریاب روڈ سے خفیہ ادارے والوں نے اغوا کیا تھا اور باقی دوسروں کو گھروں سے اٹھایا گیا.
ماما قدیر بلوچ نے ان افراد کو مفرور قرار دینے پر تشویش کا اظہار کیا.
اب دوسروں کو ٹارگٹ کلنگ میں شہید کر دیا جائے گا اور اخبار میں دیں گے کہ یہ دہشت گرد ہیں. ہم اقوام متحدہ سے اور انسانی حقوق کے تمام اداروں کی اپیل کرتے ہیں کہ ایسے کیسوں کا فوری طور پر ایکشن لیا جائے.
حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار کاکڑ نے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم کے الزامات کو مسترد کیا. ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کے بارے میں اشتہار دیا گیا ہے وہ مفرور دہشت گرد ہیں. دوسری جانب بلوچستان یونیورسٹی کے چار طلبہ تنظیموں کے رہنماؤں اور کارکنوں نے بھی عید کے روز نہ صرف علامتی بھوک ہڑتال کا سلسلہ جاری رکھا بلکہ پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا. اس مظاہرے کے دوران بعض طلبہ نے اپنے کپڑے اور جوتے بھی نظر آتش کیے. ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے عید کے کپڑے اور جوتے تھے. اس موقع پر طلبہ رہنماؤں کا کہنا تھا,
داخلہ پالیسی آبادی کے حساب سے جو سیٹیں وہ بڑھایا جائے, کرپشن بند کیا جائے, ہمارے فیسوں میں جو اضافہ کر دیا گیا ہے وہ کم کیا جائے.
اپنے مطالبات کے حق میں چار طلبہ تنظیموں سے تعلق رکھنے والے طلبہ گزشتہ 48 روز سے علامتی بھوک ہڑتال پر ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
عراق کی سرکاری فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے شمالی شہر موصل کے اس آخری حصے کو داعش کے قبضے سے چھڑانے کے لیے جاری کارروائی میں اہم کامیابی حاصل کی ہے, جو ابھی حکومتی فورسز اس کارروائی کو فیصلہ کن قرار دے رہی ہیں. لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجو مرتے دم تک لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی.
عراق کے شمالی شہر موصل میں حکومتی فورسز نے خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم کے جوابی حملوں کو ناکام بناتے ہوئے اسے موصل کے قدیم شہر تک محدود کر دیا ہے, جہاں وہ تقریباً ایک مربع میل کے دائرے میں سمٹ کر رہ گئے ہیں. نامہ نگاروں کے مطابق بدھ کے روز دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے شہر کی تاریخی نوری مسجد کو تباہ کر دیا تھا. اس سے عراقی فورسز کو فائدہ پہنچا کیونکہ اب وہ بڑی تیزی سے داعش کے خلاف کارروائی کرنے کے اہل ہیں اور وہ ایسا ہی کر رہے ہیں. دوسری جانب عراقی حکام کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ نے شہر کے مختلف علاقوں میں خودکش حملہ آوروں کا جال بچھا دیا تھا, لیکن متاثرہ علاقوں میں حالات پر قابو پا لیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی کے ادارے کے لیفٹیننٹ جنرل عبدالغنی کہتے ہیں کہ
اسلام آباد سے یہ رپورٹ نازیہ گلزار نے بھیجی تھی, اور اسی رپورٹ کے ساتھ, بلکہ کہیے کہ اسی آخری رپورٹ کے ساتھ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر عنبر خیری, اسلام اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, اور لندن سے ڈنکن ہینن. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. خبریں شمائلہ جعفری کی ذمہ داری ہیں.
برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی نے حکومت سازی کے لیے شمالی آئرلینڈ کی ایک چھوٹی جماعت ڈیموکریٹک یونینسٹ پارٹی کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ لندن کے گرینفیل ٹاور میں آگ سے محفوظ رکھنے والی حفاظتی تحفظ فراہم کرنے والی امریکی کمپنی نے اپنی مصنوعات کی عالمی فروخت روک دی ہے۔ عراق کے شمالی شہر موصل میں حکومتی فورسز نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جوابی حملوں کو ناکام بناتے ہوئے اسے موصل کے پرانے شہر تک محدود کر دیا ہے۔ برطانوی وزیراعظم ٹریزا مے نے بریگزٹ کے بعد ملک میں یورپی یونین کے شہریوں کے حقوق سے متعلق پیشکش کے بارے میں پارلیمنٹ کو مزید تفصیل سے آگاہ کیا ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے 6 مسلم ملکوں کے شہریوں پر لگائی گئی سفری پابندی کی قانونی جنگ میں جزوی طور پر صدر ٹرمپ کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔